ان سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم وقال تعالى في مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے اللہ کے انعاموں میں سے اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی دولت انعام اور نعمت وہ مال ہے چاہے یہ مال سونے چاندی کی شکل میں ہو روپیے اور پیسوں کی شکل میں ہو، زمین اور جائیداد کی شکل میں ہو، یا بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی مرتبہ اسی مال اور دولت کے خاطر انسان اپنے ایمان تک کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنے دین تک کو بیچنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اسی مال اور دولت کے چکر میں انسان شریعت کے احکام کو، قرآن کے قانون کو کھلم کھلا توڑنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اور بزرگوں کچھ بات ایسی بھی ہے کہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الکفر یعود فقرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بہت سی مرتبہ فقیری کی وجہ سے، محتاجی اور غریبی کی وجہ سے انسان کفر اور شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ مال اور دولت اگر اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اب اس مال کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی کچھ ہدایات، کچھ نصیحتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک تو مشہور حدیث ہے، میں نے بار بار سنائی ہے، آپ نے بار بار سنی ہے. حدیث میں ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تزل قدما ابن آدم یوم القیامت حتى یسأل عن خمس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ تعالی کے سامنے فٹ ہو جائیں گے، چپک جائیں گے. انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ پانچ سوالوں کا جواب دے دے وے ہر ایک کو. مسلمان کو، کافر کو، یہودی کو، نصرانی کو، عالم کو، جاہل کو، غریب کو، فقیر کو، حاجی کو، غیر حاجی کو، مفتی کو، امیر صاحب کو، مامور صاحب کو، سب کو پانچ سوال کا جواب دینا ہے. کیا ہے وہ پانچ سوال؟ عن عمره، پہلا سوال اللہ کی طرف سے زندگی کے بارے میں ہوگا کہ زندگی تم نے کہاں گزاری، کس کام میں لگائی، بتاؤ زندگی کے بارے میں. دوسرا سوال وان شبابه، جوانی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا اللہ کی طرف سے. اور تیسرا اور چوتھا سوال وہ آج اس مجلس میں مجھے آپ کو سمجھانا ہے. وان مالہ، من این اکتسبہ و این انفقہ. اللہ تعالی تیسرا سوال فرمائیں گے مال کے متعلق، روپیے اور پیسوں کے متعلق، زمین جائیداد اور پراپرٹی کے متعلق. من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا. یہ مال جو تمہارے پاس آیا تھا کہاں سے آیا تھا، اللہ سوال کریں گے، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے، جائز رستے سے کہ ناجائز رستے سے، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، بناوٹ کر کے، لوگوں کو سلا کر کے، کس طریقے سے، اللہ سوال کریں گے. وان مالہ، من این اکتسبہ. اللہ تعالی مال کے متعلق سوال فرمائیں گے کہ اے میرے بندے جواب دینا کہ مال کہاں سے کمایا تھا. ایک ہمارے انگریزی کے ٹیچر تھے اسکول کے زمانے میں، وہ ایک بات کہتے تھے، ہندو تھے، وہ ہے تو جوک، جوک کو اردو میں لطیفہ کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں جوکس کہتے ہیں اسی کو اردو میں لطیفہ کہا جاتا ہے. تو وہ ہے تو لطیفہ لیکن اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑی سبق کی بات ہے. وہ ہم کو لیسن میں، سبق میں، کلاس میں سنایا کرتے تھے کہ دیکھو کسی آدمی کو اوپر آنا ہو، اوپر اونچے آنا ہو تو نیچے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نیچے سب جمانا پڑتا ہے، ایک اینٹ، دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، چوتھی اینٹ، پانچویں اینٹ، اینٹ پر اینٹ محنت کر کے جماؤ پھر اس کے اوپر کھڑے ہو تو آدمی اونچا بنتا ہے. اور جمع جمع کر کے، جمع کر کر کے اونچا ہونے میں بڑا لمبا زمانہ لگتا ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اب زمانہ کیسا ہے دنیا کا، ہر کام میں ایمرجنسی، ہر کام میں تتکال سیوا، ہر کام جو ہے فٹافٹ اور فوراً. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محنت کر کے، جم کر کے، جمع کر کے، جمع کر کے پتہ نہیں کب اوپر آئیں گے. کا تاتکالک ایمرجنسی میں کیسے اوپر آ جائے؟ تو کہا اس کا آسان اور شارٹ کٹ یہ ہے، आसान तरीका शॉर्टकट उसका यह है कि एक को सुलाओ, उस पर दूसरे को सुलाओ, उस पर तीसरे को सुलाओ, उस पर चौथे को सुलाओ, फिर उसके ऊपर खुद खड़े हो जाओ। तो आदमी इमरजेंसी में तत्काल में ऊपर आ जाता है। समझते हो ना इसका मीनिंग? किसी के पैसे लेके दबा दिए, किसी की दुकान लेके दबा दी, किसी का कर्ज लेके दबा दिया, किसी को यूं सुलाया, उसको यूं सुलाया, और इमरजेंसी में बंगला भी हो गया, कार भी हो गए। कल तक जो बेकार थे आज बाकार हो गए। यह इमरजेंसी में ऊपर आने का तरीका, नीचे सुलाओ और खुद ऊंचे हो जाओ। इसीलिए हदीस में फरमाया कि मैशर में, कयामत के मैदान में तीसरा सवाल अल्लाह की तरफ से ये होगा कि वान माली ही, अल्लाह ताला माल के मुतालिक सवाल फरमाएंगे कि मिन अयना इक्तसबहु, ये माल और दौलत और जायदाद जो तुम्हारे पास थी वो कहां से कमाया था, कहां से हासिल किया था, ये बताओ अल्लाह के सामने। अल्लाह सवाल करेंगे कयामत के मैदान के अंदर। और चौथा सवाल अल्लाह की तरफ से होगा कि वह आईना अनफका हो, हमने जो तुमको माल दिया था, जो दौलत हमने तुमको दी थी, बतलाओ कि उसको कहां खर्च करते थे, कहां उसको लगाया था, कहां उसको खर्च किया था, हमको बतलाओ। अल्लाह सवाल करेंगे। मेरे दीनी भाइयों, जो माल हमारे पास है उस माल के बारे में कभी ये मत सोचना कि हम आजाद हैं, जैसे चाहे वैसे खर्च करें। नहीं, अल्लाह पाक की कसम, नहीं, एक मुसलमान माल के खर्च करने में भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। जैसे चाहे वैसे नहीं उड़ा सकता, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। यह है तीसरा और चौथा सवाल जिसका कयामत के दिन जवाब देना है। उसको ध्यान से दिमाग में रखो कि वान माली ही, अल्लाह माल के मुतालिक सवाल करेंगे कि कहां से कमाया था, वह अना अनफकहू, और कहां पर खर्च किया था। ये सवाल होगा। ये फजाइल की तालीम होती है, सुनते हो ना फजाइल आमाल को। अब आमतौर पर रमजान पूरी होगी तो फिर फजाइल हज की तालीम शुरू होती है रमजान के बाद। एक आम माहौल है बुजुर्गों की तरफ से मशवरे से कि रमजान का महीना पूरा हो जाए तो फजाइल हज की तालीम शुरू करो। ये जो फजाइल की किताबें हैं ना, इसको बहुत ध्यान से सुना करो। नींद पूरी करने की नीयत से मत सुनो। हमारे बहुत से साथी बयान में आते हैं, तालीम में बैठते हैं नींद का कोटा पूरा करने के वास्ते। ध्यान से सुनो फजाइल की बातों को। हजरत ने जहां फजाइल हज शुरू होता है वहां एक जबरदस्त नसीहत लिखी है कि आदमी हज में जाने से पहले अपने माली मामलात को साफ कर ले, क्लियर कर ले। का किसी का कर्जा बाकी है तो का पहले कर्जा अदा कर, बाद में हज करने जा। किसी से माल लिया था और माल का पेमेंट बाकी है तो कहा पहले पेमेंट अदा कर और उसके बाद तू हज करने के लिए जा। कहा अब्बा मर गए, अब्बा का इंतकाल हो गया और इतने बरस से تُو نے میراث تقسیم نہیں کی، بہن کو حصہ نہیں دیا، ماں کو حصہ نہیں دیا، بھائیوں کو شریعت کے مطابق حصہ نہیں دیا، تو کہا پہلے بہنوں کا حصہ ادا کر، ماں کا حصہ ادا کر، بھائیوں کا حصہ ادا کر، اس کے بعد تو حج کرنے کے لیے جا۔ حضرت نے لکھا ہے فضائل حج کے شروع میں، آج تو میرے مسلمان بھائیوں اللہ معاف فرمائے، لوگوں کا قرضہ باقی ہے، پیمنٹ باقی ہے، بہنوں کو میراث میں حصے نہیں دیے، اور حج پہ حج ہو رہے ہیں، نفل عمرے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ مال کو لگائے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خوش بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایسا مال خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ایسے عمرے اور حج سے راضی ہوں گے نہیں۔ پہلے حساب کلیئر کرو لوگوں کا۔ صاف حکم ہے حدیث پاک میں کہ وعن مالہ، اللہ تعالی مال کے بارے میں سوال کریں گے کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور پانچواں اور آخری سوال، وعن علمہ، جو بات دین کی تم لوگ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کرتے تھے۔ جتنا دین جانتے تھے اس کے اوپر تم کتنا عمل کرتے تھے۔ یہ پانچ سوال یاد کر لو، ہر ایک کو جواب دینا ہے، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور دین کی جو بات جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ بزرگوں، آج دکھ کی بات بتاؤں، اس زمانے کی، اس زمانے میں دکھ کی بات، رونے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا مزاج بگڑ گیا، سوچ خراب ہو گئی، ہماری سوچ بگڑ گئی، ہمارا مزاج بگڑ گیا۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میرے پاس مال آ جائے، چاہے حرام راستے سے آئے، چاہے غلط راستے سے آئے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، کیا آخرت، کیا قبر، کیا اللہ کو حساب کتاب دینا، کیا اللہ کو جواب دینا، کا اس کی کوئی فکر نہیں رہی مسلمانوں کو۔ بس فکر ہے تو نوٹ بناؤ، نوٹ چھاپو، پیسے اکٹھے کرو، بس اسی کی فکر ہے ہم مسلمانوں کو۔ یہ سوچ ہماری بہت خطرناک ہے، بہت غلط سوچ ہے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، کتنی پیاری بات ارشاد کروں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کو طلب کرنا، حلال روزی روٹی کو طلب کرنا، یہ شریعت کے فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کہ نماز فرض، روزہ فرض، زکات فرض، حج کرنا فرض، ان فرائض کے بعد اہم فرض یہ ہے کہ آدمی حلال روزی روٹی کو طلب کرے، حاصل کرے۔ حلال یہ فرض ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بزرگوں۔ اور یاد رکھو، ایک لقمہ بھی، ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں حرام کا چلا گیا،
خدا پاک کی قسم دعا کا قبول ہونا بند ہو جائے گا, پھر دعا قبول نہیں ہوگی ہماری. یہ حدیث سنا رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ پراگندا بال ہے, بکھرے ہوئے بال ہے اور پراگندا حال ہے, اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کرتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں سے جواب ملتا ہے کہ میں تیری دعا کیسے قبول کروں جبکہ تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, تیرے لباس اور تیرے کپڑے حرام کے, پھر میں کیسے تیری دعا کو قبول کروں؟ یہ جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے دینی بھائیوں, اس چکر میں مت رہو کہ ہماری دولت بڑھ جائے, فکر یہ کرو کہ ہمارے پاس ایک روپیہ بھی حرام کا نہ آنے پاوے, اس کی فکر کرو, ایک روپیہ بھی حرام کا نہ آوے, فکر اس کی کرو. دیکھو نا, قرآن میں جا بجا اللہ کا حکم ہے, ایک جگہ فرمائے یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں اپنے تمام پیغمبروں کو, تمام نبیوں کو, تمام پیغمبروں کو, تمام رسولوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں, یا ایوہ الرسل, اے پیغمبرو, اے نبیو, کلوا من الطیبات, تم پاکیزہ اور حلال کھاؤ. کلوا من الطیبات, پاکیزہ اور حلال کھاؤ. واعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرو. دونوں میں بہت بڑا جوڑ ہے, یاد رکھو. حلال کھاؤ گے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرمائیں گے, حرام کا کھاؤ گے اللہ اعمال کو ٹھکرا دیں گے, رد کر دیں گے اللہ اعمال کو. ہے نا, دکھ کی بات بتلاؤں میں آپ کو, کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا آخری حج فرمایا, بعض محدثین فرماتے کہ وہی پہلا تھا وہی آخری تھا, اتنی بات تو ضرور ہے کہ مدینے جانے کے بعد جو آخری حج فرمایا, جس کو حجت الوداع کہتے ہیں, اس حجت الوداع میں کتنے صحابہ تھے؟ کسی نے لکھا 45,000, کسی نے لکھا 80-85,000, اور ہم بیانوں میں کہتے ہیں 125,000 صحابہ تھے حجت الوداع میں, آخری حج کے موقع پر. یہ الگ الگ اقوال ہے کتنے صحابہ تھے, لیکن ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں, 45 تھے, 85 تھے یا 125,000 تھے, جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے اس حج کے موقع پر اللہ سے عرفات کے میدان کے اندر دعائیں مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دیے. عالم کی ہدایت کے فیصلے ہوئے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, اور 30 برس کے زمانے میں, 30 برس کے زمانے میں سارے عالم میں, پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے. اور حضور نے بھی بشارت دی تھی کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت باقی رہے گی, اس کے بعد بادشاہت کا, امارت کا دور شروع ہو جائے گا. تو 30 برس خلافت راشدہ کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا زمانہ ہے 29 سال اور 6 مہینے کا، 29.5 برس کا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے. 6 مہینے وہ خلیفہ اور امیر رہے، اب 30 برس پورے ہو گئے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑ دی، امیر ہونا چھوڑ دیا، اور یوں فرمایا کہ میرے نانا جان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اب 30 برس پورے ہو گئے، اب میں امیر نہیں رہوں گا، ہٹ گئے، کرسی چھوڑ دی. اور میرے بھائیوں، ذرا کڑوی کسیلی بولنے کا عادی ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ کرسی چھوڑ دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ یہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے، ورنہ یہ کرسی، یہ امیر ہونا، یہ متولی ہونا، یہ ٹرسٹی ہونا، یہ معتمم ہونا اور ذمہ دار ہونا، یہ ایسے عہدے ہیں کہ بہت سے لوگ قبر میں جائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. میں کہا کرتا ہوں یہ آجیون روگ ہے، آجیون روگ، چھٹا ہی نہیں عہدہ بہت سے لوگوں کو، خود سے کچھ نہیں ہوتا اور دوسرے کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے میرے پاس، حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کرسی کی بیماری، یہ عہدے کی بیماری، یہ منصب کی بیماری، اللہ حفاظت فرمائے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ مرتے مرتے بھی چھٹی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا گندر لگا کے بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا پاورفل گندر کون سی کمپنی سے وہ لاتے ہیں کہ جنازے میں ہی ان کو اکھاڑ کے رکھنا پڑتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، ایسی ویسی کچی بات نہیں کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث بتلاتا ہوں. باب غزوۃ البدر میں یہ روایت ہے کتاب المغازی میں، کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس امت کا فرعون ابو جہل مارا گیا، قتل ہوا ابو جہل، اور یہ جو تھے نا مسٹر ابو جہل، وہ فرعون سے بھی ایک قدم آگے تھے، ایک قدم آگے تھے فرعون سے. وجہ اس کی ہے کہ فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ مرنے پڑا، دریا میں ڈوبنے لگا، تو مرتے مرتے اس نے کلمہ پڑھا، فرعون نے، اگرچہ اس کے کلمے کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، وہ جہنمی ہے، چونکہ جب اللہ کا عذاب نظر آئے، فرشتے نظر آئے، پھر کوئی کلمہ پڑھے، اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. تو مسٹر فرعون تو مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابو جہل کا حال کیا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب میدان بدر میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا، ایک دم زخمی ہو کے زمین پہ پڑا ہے، اور ایک صحابی اس کے قریب پہنچے اس نیت سے کہ اس کی گردن کاٹے، تو اس نے اس وقت بھی دادا گیری سے بات کی، مرتے مرتے بھی ٹنگڑی اونچی، دادا گیری سے بات کی اس نے مرتے مرتے بھی، اور مرتے مرتے اس نے کچھ جملے کہے دادا گیری کے، صحابہ کی توہین کے. اس میں ایک بات اس نے کیا کہی کہ ابے ہو، تو میری گردن کاٹنے آیا تو ذرا نیچے سے میری گردن کاٹیو، یا نیچے سے، اب وہ صحابی اس کو پوچھتے کہ یہاں سے کاٹوں کہ یہاں سے کاٹوں، تجھے تو مرنا ہی مرنا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا کہ یہاں میدان کے اندر مکہ کے بہت سارے سرداروں کی کھوپریاں اور ان کے سر کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بدر کے میدان میں مکہ کے بہت سارے ٹوپی لوگ، کھوپری لوگ، سردار لوگ سب کام آ گئے، سب گئے دنیا سے. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ یہاں میدان میں بہت ساری کھوپریاں ہیں، بہت سارے سر ہیں، کہا آپ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچا نظر آئے اور لوگ یہ سوچے کہ یہ کسی سردار کی کٹی ہوئی کھوپری ہے، کسی سردار کی، کسی امیر کی، کسی بڑے کی، کسی ذمہ دار کی یہ کھوپری ہے. یہ ہے حدیث جو ہم کو بتلاتی ہے کہ جس کے دل دماغ میں کرسی کی بیماری آ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، مرتے مرتے بھی نکلتی نہیں ہے، مرتے مرتے بھی نہیں نکلتی. اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. خدمت کرو، کام کرو، عہدے کی لالچ مت رکھو. اللہ کے یہاں عہدہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں کام دیکھا جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، اللہ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے، کیسا تمہارا بدن ہے، کیسی تمہاری باڈی ہے. ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے، کتنا اخلاص ہے، کس نیت سے تم کام کرتے ہو، اللہ تو وہ دیکھتا ہے. آج تو میں نے ایک آدمی کا لیٹر پیڈ دیکھا، لیٹر پیڈ سمجھتے ہو نا، تو لیٹر پیڈ کے اوپر اوپر سے لے کر نیچے تک سارے اس کے عہدے ہی عہدے لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا کورا کاغذ رکھا ہی کیوں، پوسٹر ہی پورا چھپوا دینا چاہیے نا کہ فلاں کمیٹی کے ممبر، فلاں کمیٹی کے چیئرمین، فلاں مدرسے کے ذمہ دار، فلاں مسجد کے متولی، فلانی جگہ کے یہ. میں نے کہا نیچے لکھ دو جہنم کے بھی ممبر ہے. اتنے سارے عہدے اور وہ بھی چھپوانے تھے اور لوگوں کے سامنے پبلسٹی کرنی تھی، تو نیچے لکھ دو کہ جہنم کا بھی ممبر ہے وہ، لکھ دو، یہ باقی رہ گیا. کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں یہ عہدے پر تھا اس کے لیے سارے کام کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو، اللہ کے لیے سیکھو کام کرنا. ضرورت اس کی ہے، دعا مانگا کرو اللہ سے، اے اللہ عہدے کی لالچ کو دل سے نکال دے، مانگو اللہ سے یہ دعا، ورنہ یہ لالچ بہت خطرناک ہے. آج کتنے جھگڑے سب اسی کے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے دینی بھائیو، یہ مال اور دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس دولت کو ہمیں حلال طریقے سے کمانا ہے. یہ نہیں کہ جہاں سے آیا جیسے آیا بس کمانا ہی کمانا، یہ نہیں، حلال طریقے سے کمانا. اور دیکھیے اللہ جو بات نبیوں کو فرمائے اس سے زیادہ اہم بات کیا ہو سکتی ہے کہ یا ایھا الرسل اے پیغمبر و اے نبیو کلو من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کا کھاؤ، وعملوا صالحا اور نیک کام کرو، اگر حلال کھاؤ گے تو اللہ کے یہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے، باقی حرام کا کھاؤ گے تو اللہ کے یہاں تمہارے اعمال قبول ہوں گے نہیں، سر پہ مار دیے جائیں گے، تو کرا دیے جائیں گے۔ دیکھو وہ سات نوجوان تھے نا، سات نوجوان سیون سٹار، یہ سٹار کہلانے کے قابل نوجوان، سیون سٹار۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں سٹار لوگوں کی دنیا، میں آپ کو بتاؤں سٹاروں کی دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جن کو تم سٹار کہتے ہو نا، وہ سٹار نہیں ہے، وہ تو ٹوائلٹ کی نالی میں جو کیڑے ہوتے ہیں اس سے بھی بدتر لوگ ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوئے اور انسانوں کو گمراہ کرے اس سے زیادہ بدتر کون ہوئے؟ سٹار کون کہلانے کے قابل ہے؟ جو قرآن سے پوچھو کون سٹار ہے، فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اللہ تعالی فرماتے ہم تمہارے سامنے صحیح اور سچا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کیسا واقعہ؟ صحیح اور سچا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹی بات بیان کر سکتے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح، کیا اللہ کوئی جھوٹی بات بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو۔ پھر قرآن میں کیوں فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے صحیح اور سچا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کو کہنا پڑا کہ ہم صحیح سچا قصہ سناتے ہیں؟ یہ پوائنٹ سمجھو، یہ نقطہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو ہر بات سچی فرماتے ہیں، اس لیے قرآن میں دوسری جگہ پر ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ سچی بات کس کی؟ ارے بولو کس کی؟ اللہ کی۔ یقین کے ساتھ بولو کہ دل میں اللہ کا یقین ہو جائے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے زیادہ سچی بات کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ فرمائے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے صحیح اور سچی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم کو سکھانا چاہتے ہیں، اے میرے بندو جب کوئی بات بیان کرو نا تو سچی سچی کرنا، اپنی طرف سے اندر ملاوٹ مت کرنا۔ یہ اللہ ہم کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آج معاملہ کیا ہے کہ جتنے منہ اتنی ملاوٹ، جتنے منہ اتنی ملاوٹ، یہ زمانہ ہے۔ دیکھو کبھی آپ نے غور کیا افواہ کو افواہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ افواہ جو ہے نا، افواہ کہ بھائی افواہ پھیلی افواہ پھیلی، یہ افواہ کو افواہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا اس لفظ کے اوپر؟ عربی کے اندر یہ منہ جو ہے نا منہ، اس کو فم کہتے ہیں۔ عربی بھی سیکھ لو میرے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی بھی۔ یہ منہ کو فم کہتے ہیں، اور اس کا بہو وچن آتا ہے افواہن، یہ اس کا بہو وچن آتا ہے، اسی کو ہم لے آئے گجراتی کے اندر افواہ۔ کیوں؟ کہ بہت سارے منہ کی بات جب جمع ہو جاتی ہے تو وہ افواہ بن جاتی ہے، بہت سارے منہ کی بات جمع ہوتی ہے وہ افواہ بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھ لو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ایک بات یاد رکھ لو، سورہ احزاب میں اللہ نے بیان فرما دیا قرآن میں کہ جو لوگ افواہ پھیلاتے ہیں ایسی افواہ جس سے مسلمانوں کو گھبراہٹ پیدا ہو, جس سے مسلمان کے دلوں کو تکلیف پہنچے, ایسے افواہ پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب اور اللہ کی لعنت ہے, لعنت ہے ایسے لوگوں کے واسطے. افواہیں مت پھیلاؤ. آج تو ہم بہت کچے ہو گئے, بہت کچے, ادھر سنا تو ادھر سے چالو, یہاں سنا یہاں سے چالو, حالانکہ راستہ تو یہ سیدھا ہے, یہ ٹیڑھا کیوں ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. یہاں سے سنے تو ڈائریکٹ یوں نکل جانا چاہیے, لیکن یہ راستہ ٹیڑھا کیوں ہوا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں سے سنتے یہاں سے بولنا چالو کر دیتے, یہ کراس کیوں ہوا راستہ سمجھ میں نہیں آتا. اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سناؤں آپ کو. مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو دھیان سے حدیث سنو, آج ہم کتنے بڑے مجرم ہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چالو کر دے, جو سنا وہ بولنا چالو, جو سنا وہ بولنا چالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ آدمی جھوٹا ہے, ہر سنی بات بولنا چالو وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے. میں آج کے زمانے میں کہا کرتا ہوں, داڑھی کا احترام ہے ہمارے دل کے اندر, یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, لیکن آج مسلمان داڑیاں رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, نمازی بھی جھوٹ بولتے ہیں. کہا یہ بات لائے کہاں سے آپ؟ تو کہا میں نے سنی. کہا ہر سنی بات بولتے کیوں ہیں؟ چپ بیٹھے رہو نہیں, پیٹ میں دکھاوا ہوتا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بولنا چالو کر دو. یہ حدیث اس لیے سنائی, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بولنا چالو کر دے. اور آج ہمارا یہ مزاج اور عجیب مزاج ہے میرے مسلمان بھائیوں. آج جتنا ہم دوسروں کی باتوں میں پڑے رہتے ہیں, کاش کہ ہم اتنی فکر اپنی ذات کی کرتے. آج جتنا دوسروں کی باتوں میں لگے رہتے ہیں, فلاں کے یہاں ایسا ہوا, فلاں نے کے یہاں یوں ہوا, اس نے یوں ہوا, ابے تو نے قبر کے لیے کیا کیا وہ بات کر, تو نے قبر کے لیے کیا کیا وہ بات کر, اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا, تیری قبر کے لیے تو نے کیا کیا وہ فکر کر. قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ عادت بناؤ ہر بات سچی بتلانے کی. تو میں آپ کو سیون سٹار کی بات کر رہا تھا کہ سٹار کون ہے, جن کو اللہ نے سٹار کہہ دیا وہ سٹار ہے. فرمایا کہ انہم فتیتن آمنوا بربہم, یہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے. آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. آگے کیا فرمایا, وربطنا علی قلوبہم, یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں, وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اللہ نے ان ساتوں کے ساتوں نوجوان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. وربطنا علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیا. یاد رکھو, جب دین کا کام کرنے والوں میں جوڑ ہوگا تو اللہ دین کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ جب دین کا کام پہ کرنے والوں میں جوڑ ہوگا اللہ تب جا کے ان کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے. دیکھو ایک بات بیچ میں بتلا دوں مضمون سے ہٹ کر کے, چونکہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو کہہ دوں. یہ بات کہنے سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بات اور بتلا دوں کہ الحمدللہ میں مولوی ہوں, مفتی ہوں, اور تبلیغی مولوی اور مفتی ہوں. یہ یاد رکھنا, نظام الدین مرکز سے گجرات کا سب سے پہلا طالب علم جو عالم بنا وہ میرے بھائی ہیں. ان سے پہلے کوئی گجراتی وہاں مولوی نہیں بنا, پہلے نمبر پر میرے بھائی وہاں مولوی بنے. دوسری بات سنو, میں ایسے آدمی کا مرید مسترشد ہوں, میرے پیر و مرشد حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, میرے استاد بھی میرے پیر بھی. یہ وہ انسان تھے کہ اپنے زمانے میں پوری دنیا کے مفتی اعظم تھے, پوری دنیا کے بڑے مفتی تھے, اور اردو زبان میں میرے حضرت کے جتنے فتاوا ہے اتنے کسی اور مفتی کے نہیں ہیں آج تک. جتنے اردو فتاوا میرے حضرت کے چھپے اتنے اور کسی کے نہیں ہیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب شروع زمانے میں میوات میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس دور میں میرے حضرت قدم قدم پر ساتھ تھے. باقاعدہ اس پر کتاب چھپی ہے, مفتی محمود گنگوہی اور جماعت تبلیغ, پوری کتاب اس موضوع کے اوپر. اور ایک بات سنو, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کو تبلیغ میں لگانے والے میرے حضرت تھے. یہ نظام الدین کے سارے اکابر جانتے ہیں, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ میں میرے حضرت نے لگایا, اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا علمی ذہن تھا, ان کا ذہن دعوت کی طرف زیادہ نہیں تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے حضرت کو ذمہ داری سونپی تھی کہ مفتی محمود آپ مولوی یوسف کو تبلیغ میں لگا دو, ان کا ذہن بنا کر. تو ہمارے حضرت نے محنت کی, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذہن بنایا, تبلیغ میں لگایا. جب کبھی کوئی ہمارے حضرت سے کہتا تھا کہ مفتی جی تبلیغ میں جماعت میں, تو حضرت فرماتے تھے کہ میں تو تبلیغ کر چکا, کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا دیا, اب مولانا یوسف صاحب نے جتنی تبلیغ کی وہ سارا ثواب میرے اعمال نامے میں. حضرت یہ فرمایا کرتے تھے, میں اسی کا جو ہے شاگرد بھی ہوں اور ان کا مرید اور مسترشد بھی ہوں. اب ایک آپ بات بتاؤ, میں پکا تبلیغی ہوں, تبلیغی گھر سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ, لیکن ایک بات میری بھائیو سمجھ لو, اس زمانے میں آج کچھ ہمارے نادان بھائی دین کے کام کے اندر پارٹیشن کرتے, تفریق اور جدائی کرتے. کیا کہتے ہیں, خانقاہ الگ, تبلیغ الگ, مدرسے والے الگ, اور پھر اس سے ایک قدم آگے چل کے کیا کرتے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھو, اگر کوئی مولوی آدمی تبلیغ کو برا کہے تو وہ مولوی مولوی کہلانے کے لائق نہیں ہے. صاف بات کہتا ہوں میں, اور اگر کوئی دعوت کا ساتھی مدرسے کو برا کہے، تعلیم کو برا کہے، تو وہ اپنے آپ کو تبلیغی داعی کہلانے کے لائق نہیں ہے. سن لو اچھی طریقے سے. اور اگر خانقاہ کی برائی کرو گے تو وہ آدمی بھی جو ہے دیندار نہیں بن سکتا. میں آپ کو ذمہ داری سے بتاؤں پورے ثبوت کے ساتھ کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا کہاں سے بنے؟ دارالعلوم دیوبند سے ہی تو بنے. دیوبند مدرسے میں پڑھنے گئے تو مولانا الیاس صاحب بنے. دوسری بات، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا ایک بہت بڑا وقت رائے پور کی خانقاہ میں گزارا ہے، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اور کبھی کبھی تھانہ بھون حضرت تھانوی کی خانقاہ میں بھی جایا کرتے تھے. اور یہ ساری باتیں جیب کی نہیں ہیں، مولانا الیاس صاحب کی سوانح لاؤ، ان کی سوانح چھپی ہوئی ہے، ایک ایک چیزیں کتاب میں کھول کھول کے بتاؤں گا. الگ تب بات الحمدللہ نہیں کہتے، مفتی تو نیچے ہو ریفرنس پہلے لکھتا ہے پھر بات کرتا ہے، کوئی بات الگ تب نہیں کہوں گا. اور ایک بات سنو آگے چل کر کے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے میوات میں مکاتب قائم کیے، بعد میں دعوت کا کام شروع کیا. پہلے مکتب قائم کیے تھے میوات میں، اس لیے یہ تینوں کام، دعوت و تبلیغ، خانقاہ، مدرسے، یہ تینوں ہمارے دین میں آپس میں ملے ہوئے ہیں. بڑے نادان ہیں وہ لوگ، بلکہ اس سے ایک قدم آگے چل کے کہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ جو لوگ ہمارے یہ تینوں مبارک کام میں تفریق کرتے، اس کو جدا جدا بتلاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسروں کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں یا دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. میں ایسے ویسے نہیں کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس کے ثبوت ہے ہمارے پاس. یہ تینوں کام ہمارے ایک ہے، یاد رکھ لو. کبھی کسی پر انگلی مت اٹھانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اور ایک دکھ کی بات کہہ دوں پھر آگے مضمون بتلاتا ہوں کہ ہمارے دشمن صحیح دین کے دشمن آج سب ایک ہو گئے. یہودی، نصرانی، قادیانی، بریلوی، جتنے دشمن ہیں وہ سب دشمن ایک، اور ہم ایک تین ہو گئے. سب دشمن ایک بن گئے اور ہم ایک میں سے تین ہو گئے، کہ تبلیغ والے الگ، خانقاہ والے الگ، مدرسے والے الگ. بھائیو، ایسے تو کام کیسے چلے گا دین کا؟ کیسے کام چلے گا دین کا؟ ہم سب تینوں سلسلے ایک ہیں، خانقاہ کی بھی ضرورت، مدرسوں کی بھی ضرورت، اور دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کی بھی ضرورت. یہ قرآن کی تعلیم ہے جو ہم کو، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان ساتوں نوجوان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور جب دین کا کام کرنے والے آپس میں جوڑ سے کام کریں گے تو اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ سات نوجوان، سیون اسٹار، 309 برس دین کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے دعوت کی بنیاد پر ان کی مدد فرمائی اور 309 برس سو گئے، اور 309 برس کے بعد اٹھے تو کیا کہتے ہیں کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما، کہ ایک ساتھی کو شہر میں کھانا لانے کے لیے بھیجو اور اس ساتھی کو یہ کہہ دو کہ حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر کے آوے. کا 309 برس ایک گار میں اللہ کے دین کی نسبت پر سو گئے، اور پھر جب اٹھے تو ایک ساتھی کو تام کی ذمہ داری دی کہ بھائی تو تام کا ذمہ دار ہے، تام کا انتظام کر. لیکن کیا فرمایا؟ حلال کا کھانا لانا، حرام کا کھانا مت لانا. قرآن میں ہے ایوہا ازکا طعاما، پاکیزہ اور حلال کا کھانا لانا. میرے دینی بھائیوں، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال آمدنی لاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت ضروری ہے. دیکھو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان بھی قریب ہے، دھیان سے سن لو آیت کے مضمون کو. اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، روپیہ اور پیسہ جمع کرتے ہیں، دولت کو جمع کرتے ہیں، جائیداد اور پراپرٹی کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یاد رکھو جو مال ہمارے پاس ہے وہ اکیلا ہمارا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، یتیموں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا، ان کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس میں حصے دار ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے جو میرا مال ہے وہ میرا ہے، کسی کا حق نہیں، وہ آدمی جہنمی ہے. آگے آیت میں آ رہا ہے وہ مضمون، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ اکبر. میرے دینی بھائیو، آگے کیا سزا فرمائی؟ کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مال کو، ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو، ان کے روپیے پیسوں کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، لال کریں گے اللہ، تپائیں گے، گرم کریں گے اللہ. اور پھر وہ مال، وہ روپیہ، وہ پیسہ کیا ہوگا گرم کرنے کے بعد؟ فتقوا بها جباههم، وہ گرم گرم اللہ ان کی پیشانیوں پر دام دیں گے، پیشانیوں پر داغ لگائیں گے. فتقوا بها جباههم وجنوبهم، ان کے پہلوؤں کو، پہلو اس کو کہتے ہیں رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ، یہ پہلو کہلاتا ہے. وظہورهم، اور اللہ ان کی پیٹھ اور کمر کے اوپر داغ لگائیں گے، دام لگائیں گے گرم گرم. یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ آیت میں، قرآن میں اللہ نے عجیب ترتیب بدلائی کہ مال گرم کر کے پہلے پیشانی پر، پھر یہاں، پھر پیچھے ہم داغ لگائیں گے، دام دیں گے. کا یہ ترتیب کیوں؟ حضرات مفسرین نے اس کی ایک عجیب توجیہ کی ہے. کیا توجیہ کی؟ کہ تمہارے پاس مال تھا، روپیہ تھا، پیسہ تھا، اور تمہارے پاس کوئی غریب لینے آیا، کوئی فقیر لینے آیا، کوئی مدرسے کا سفیر زکات کا چندہ لینے آیا، تو تم اس کا منہ دیکھ کر کے پیشانی چڑھاتے تھے. ابے تو آیا کہاں، پیشانی چڑھا دیتے تھے، پیشانی پر بل آتے تھے، پیشانی پہ شکن آتی تھے، پیشانی پہ کرچلیاں آ جاتی تھی. کہا تم کو پیشانی پہ کرچلی آتی تھی، اسی لیے سب سے پہلے تمہاری پیشانی پر جہنم کی آگ لگائی جائے گی. فتقوا بها جباههم. پھر کیا ہوتا تھا کہ دیکھا کہ یہ چندے والا تو پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ تو پیچھے لگا ہے، پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو یوں کر کے منہ پھرا لیتے تھے یا ادھر منہ پھرا لیتے تھے. تو یہ بازو ہے نا، یہ سائٹ والی بازو، وہ بیچارے غریب کے سامنے ہو جاتی تھی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تم نے پیشانی پہ کرچلیاں چڑھائی، بعد میں اپنے پہلو کو پھرایا،
اسی لیے دوسرے نمبر پر یہ دونوں سائٹ کے اوپر اللہ جہنم کی آگ لگائیں گے. اور پھر تم الٹا منہ کر کے چلے جاتے تھے اسی لیے تمہاری پیٹ کے اوپر اللہ جہنم کی آگ لگائیں گے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس فرمان کا حاصل ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ نے جو دولت دی ہے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو, ورنہ نہ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچو گے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو. اللہ نے پیسہ دیا, مسجد میں لگاؤ, مدرسے میں لگاؤ, مکتب میں لگاؤ, قرآن کی تعلیم میں لگاؤ, یتیم کو دو, مسکین کو دو, ہاسپٹل والوں کو دو, غریبوں کو دو, کوئی جماعت آئی اس کی نصرت میں دو. ان اچھے کاموں میں خرچ کرو. اگر ان اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر تمہاری دولت کہاں جائے گی؟ ٹیلی ویژن پر جائے گی, فلم پر جائے گی, جگار پر جائے گی, مکان کے ڈیکوریشن میں جائے گی, اللہ معاف فرمائے بھپکے دار شادیوں پر جائے گی, دھوم دھماکے والی شادیوں پر جائے گی. اللہ اللہ میرے بھائیوں, رونا آتا ہے رونا. آج امت کے اندر لاکھوں غریب بیچارے ایسے ہیں, ان کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی, دو وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, افریقہ کے ملکوں کے اندر ایسے ایسے مدرسے میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کو ایک وقت کھانا کھلایا جاتا ہے, 24 گھنٹے کے بعد ان کو دوسرے وقت کا کھانا ملتا ہے. اللہ گواہ ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, افریقہ کے ملکوں میں آنکھوں سے ان مدرسوں کو دیکھا ہے. آج دوپہر میں کھانا ملا, 24 گھنٹے کے بعد کل کھانا ملے گا. ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے علاقوں میں جا کے میں نے دیکھا کہ مدرسے کے بچوں کو دوپہر میں کھانا کھلانے کے لیے پلیٹ نہیں ہے. ہندوؤں کے یہاں شادی میں وہ جو پتے پر کھلاتے ہیں نا, پتے پر, ان پتوں کے اوپر پورے سال مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ان آنکھوں سے دیکھا ہے, پورے سال مدرسے کے بچوں کو پتوں پر کھلایا جاتا ہے. اور میں نے دیکھا, دل میں رونا آ گیا, نیند نہیں آئی. کا کیا کھلایا جا رہا ہے؟ چاول ہے, ابلے ہوئے. اور کیسے ابلے ہوئے؟ اندر سے پانی کے ریلے نکل رہے ہیں. اور ساتھ میں دال نہیں, سبزی نہیں, گوشت نہیں. دو بچوں کے بیچ میں ایک پیاز دے دی کہ آدھی آدھی پیاز چاول کے ساتھ کھا لو, اور تھوڑا تھوڑا نمک دے دیا کہ نمک کو چھڑکو اور پیاز کے ساتھ چاول کو کھا لو. میرے بھائیوں, جس ملک میں مسلمان بچے قرآن پڑھنے والے, حافظ ہونے والے, عالم بننے والے, ان کا یہ حال ہو اور ہم شادیوں میں لاکھوں روپیوں کے خرچ کریں, بتاؤ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے اللہ کو کہ یہ دین سیکھنے والے, دین سکھانے والے, اللہ اللہ ایسے دین سیکھتے تھے. میں ملاوی گیا تو وہاں ہفتاری اجتماع میں کالے بھائی آتے ہیں دور دور سے چل چل کے شب باشی کرنے کے واسطے. مجھے ساتھیوں نے کہا, مفتی صاحب یہ لوگ 3 دن کی جماعتوں میں چلتے, ایسی قربانی ایسی قربانی. کہا وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, امیر صاحب میں نے اپنے کھانے کا انتظام کر لیا ہے, میں 3 دن چلوں گا. کہا کیا کھانے کا انتظام کیا؟ کہا وہ ایک مسلمان کہتا ہے میں 3 گنے یعنی 3 سیرڈی لے کر کے آیا ہوں, اور 3 دن ایک ایک سیرڈی کھاؤں گا اور 3 دن میں تمہارے ساتھ لگاؤں گا. ایسے ایسے مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کارگزاری آپ کو سنا رہا ہوں میں. جس امت کے اندر یہ حال ہو کہ لوگ گنے کھا کھا کر کے اللہ کے دین کا کام کرے اور ہم شادیوں میں لاکھوں روپیے خرچ کرے, بتاؤ قیامت میں اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟ افسوس ہے افسوس. اللہ امت کے زکات کے نظام کو صحیح فرما دے.
ہمیں صحیح زکات کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بات ہے حضور کا فرمان، قرآن کا فرمان، اور اس کا حاصل اگر زکات صدقے کا نظام ٹھیک ہو جائے امت میں ایک آدمی بھی غریب باقی نہ رہے، ایک آدمی بھی غریب باقی نہ رہے آج اگر زکات صدقے کا نظام صحیح ہو جائے. ارے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے دولت دی ہے، کیا ہاتھ لمبے ہو تو کانٹے کی باڑ میں لگاتے ہو؟ دولت دی ہے تو اس لیے کہ شادیوں کے لیے ہال بک کراؤ، اس کے لیے اللہ نے دولت دی، اس کے لیے اللہ نے دولت دی کہ ہزاروں روپے کی کنکوتریاں چھپواؤ اور لاکھوں روپے کا کھانا کرو، وہ مرد عورت سب مکس ہو رہے، اور کھلانے کے پیچھے مقصد کیا؟ کیا مقصد؟ اپنے نام کی شہرت، میرا نام ہوئے، میں نے 1000 کی دعوت کی، 2000 کی دعوت کی، 3000 کی دعوت کی. میرے بھائیوں یہ شہرت کے لیے کھانا کھلانا یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا، سب سے زیادہ برکت والی وہ شادی ہے جس شادی میں کم سے کم خرچہ کیا جائے. جس شادی میں خرچہ کم اس شادی میں برکت زیادہ. سمپل شادیاں کرو، سادگی والی شادیاں کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. ہمارے یہاں سورت شہر میں جمعیت علماء سورت کی طرف سے ہر سال غریب یتیم مسکین لڑکیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں ہر سال. ایک مرتبہ ابھی سے 4 برس پہلے کچھ 100 کے اوپر غریب یتیم لڑکیاں تھیں، اور ایک ایک لڑکی کو 15-16 ہزار روپے کا گھریلو سامان دیا جاتا ہے، اتنا کہ اس کا گھر بسا سکے، ایک پلنگ، ایک کباٹ، برتن، سٹو، بالٹی، ایسا ضروری سامان. تو جو بجٹ تھا وہ بجٹ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ہمارے سورت شہر جمعیت کے صدر محترم مولانا فیاض صاحب لاتوری دامت برکاتہ ایک مسلمان کے یہاں گئے. وہ بھائی، ان کی بیوی اور ان کے 2 بیٹے، 4 آدمی عمرے میں جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. ان کو جا کے کہا کہ بھائی تم نے کتنے حج کیے؟ تو کہا اتنے حج کیے. کتنے عمرے کیے؟ تو کہا اتنے عمرے کیے. مولانا نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو، تمہارے 4 آدمی کے عمرے کا خرچہ ہے، نفل عمرے کا. اگر تم عمرہ نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ پیسہ عمرے کا بچا کر کے ہم کو دے دو، ہم غریب یتیم لڑکیوں کی اس کے ذریعے سے شادیاں کرائیں گے، ہمارا بجٹ پورا نہیں ہو رہا، ان لڑکیوں کی زندگی بیچاریوں کی بچ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل آنا، ہم گھر میں مشورہ کر لیں، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. دوسرے تیسرے دن مولانا فیاض صاحب ان کے گھر گئے، اللہ نے ان کو بات سمجھا دی. انہوں نے کہا مولانا، ہم نے گھر میں مشورہ کیا، فیصلہ کر لیا، ہم عمرہ نفل کرنے نہیں جائیں گے، یہ 2 لاکھ روپے پکڑو، آپ غریب لڑکیوں کی شادیاں کراؤ. فوراً دے دی. جس دن وہ پیسے لے کر کے مولانا تشریف لائے، اسی رات کے اندر اس مسلمان بھائی نے جس نے پیسے دیے تھے اس نے ایک مبارک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اس نے خواب میں، آپ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ تو تیرا عمرہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، تیرا عمرہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، حالانکہ اس نے سورت سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا. سمجھے میرے بھائیوں، ایک طرف نفل عمرے کی قربانی دی اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کرا دی. آج میرے بھائیو ہماری یہاں شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں پبلسٹی کے نام پر، شہرت کے نام پر، دکھلاوے کے نام پر، یہ سب آخرت میں جہنم کا ذریعہ ہے. ذرا ان خرچوں پر کنٹرول کرو اور ان پیسوں کو لگاؤ دین کے کاموں کے اندر، دین میں لگاؤ. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ تعالی ان کے مال کو آگ میں گرم کر کے پیشانی پر، پہلو پر اور پیٹ پر داغ دیں گے. تو یہ آدمی پریشان ہوگا، چلائے گا یہ کیا عذاب ہے، کیا عذاب ہے، کیا عذاب ہے. تو وہ مال کو اللہ زبان دیں گے اور وہ مال بولے گا کہ ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، اس میں سے زکات نہیں نکالی تھی، صدقہ نہیں نکالا تھا، خیرات نہیں کی تھی، اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے عذاب بنا دیا. یہ وہ مال بولے. اور ایک اور حدیث سنا دو میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، اللہ ہمیں صحیح زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا صحیح نکالنا اتنا صحیح جگہ لگانا، یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ لایا جائے گا. گنجا سانپ، گنجے سانپ کا مطلب کیا؟ کہ جس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ زہر کے خطرناک ہونے کی وجہ سے اس سانپ کے بال نہیں ہوں گے، ایک دم گنجا ہوگا. وہ گنجا سانپ گلے میں لگایا جائے گا حدیث میں، اور وہ سانپ منہ کے اوپر ڈسے گا، کاٹے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. گلے میں سانپ ہے اور وہ سانپ منہ کے اوپر ڈنک مارے گا، کاٹے گا، تو آدمی چلائے گا ہائی ہائی، یہ کیا ہو رہا ہے کہ سانپ منہ پہ کاٹ رہا ہے، گلے میں ہے. اللہ اس سانپ کو زبان عطا فرمائیں گے. وہ سانپ بولے گا مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں، تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں. انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا روپیہ پیسہ ہوں، کہ تو نے دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکات نہیں نکالی تھی، غریبوں کو نہیں دیا تھا، فقیروں کو نہیں دیا تھا، آج تیرے مال کو اللہ نے سانپ کی شکل میں بدل دیا اور وہ سانپ کاٹے گا. اس لیے صحیح صحیح زکات ادا کرو. دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ زکات کیسے نکالتے ہیں. کہ ایک چندے والا آیا، چلو دس پکڑو. ہمارے ایک آدمی کو دیکھا 20 کی نوٹ کا بنڈل لے کے بیٹھتا تھا، جو بھی آیا 20، جو بھی آیا 20، ایک کو دیکھا جو بھی آیا 10، جو بھی آیا 10، کوئی بہت پہچان والا آئے تو 100. میں نے کہا کہ یہ تم زکات دیتے ہو زکات کے نام سے، کبھی حساب کتاب بھی رکھتے ہو اس کا؟ نہیں، صبح میں ایک بنڈل لے کے آتا ہوں، شام تک میں پورا کرتا ہوں. کہا بھائی اللہ کے بندو سمجھو اس مسئلے کو، زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح لٹ ٹپ دینے سے کسی کو 20، کسی کو 50، پہچان والے کو 100، زیادہ پہچان والے کو 500، اس طرح دینے سے زکات ادا ہوتی نہیں ہے. ہاں، اس طرح زکات ادا کرنے کا ایک راستہ ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں آپ اس پر عمل نہیں کرو گے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس پر عمل کرو گے نہیں. اور وہ کیا ہے کہ ایسے الٹ ٹپ جو ہے نا، اپنے پاس جتنا مال ہے سارا مال صدقہ کر ڈالو تو انشاءاللہ آٹومیٹک زکات ادا ہو جائے گی. یہ ہے مسئلہ. مفتی بھی ہوں، مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ حساب کتاب کچھ مت کرو. کہ کون حساب کے ٹینشن میں پڑے، حساب کتاب کچھ مت کرو، جو کچھ اپنے پاس ہے سارا اللہ کے راستے میں لا لگا دو تو انشاءاللہ آٹومیٹک خود بخود زکات ادا ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا نا یقین سے اس پر آپ عمل کرو گے نہیں. تو آپ عمل کرنے کا راستہ بتلا دو جس پر عمل کرنا ہے. بھائی دیکھو رمضان کا مہینہ قریب ہے, اپنے پاس جتنا روپیہ ہے, جتنے پیسے ہیں, جتنی دولت ہے, جتنا سونا ہے, جتنی چاندی ہے, جتنا بینک بیلنس ہے, اس کا حساب لے کر کے کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ اور مفتی صاحب کو جا کے بتلاؤ. خود مفتی مت بن جاؤ. آج تکلیف کیا ہے کہ ہر ایک آدمی امت کا مفتی بنا ہوا ہے, ہر ایک آدمی مفتی. اور کیا ہے وہ, وہ حال ہے جو کسی شاعر نے کہا نا کہ مفت کے مفتی ہم ہیں, مفت کے مفتی ہم ہیں, کوئی مسئلہ تو ہم سے پوچھے, کوئی ہم سے مسئلہ تو پوچھے, ہر مسئلہ بتائیں گے شریعت کے علاوہ, ہر مسئلہ بتائیں گے شریعت کے علاوہ. آج ہر ایک مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے. ارے ایک ملک کا قانون, ہمارے ملک کا جو بندارہ ہے نا, ہندوستان کا جو دستور ہے, اس دستور کے بارے میں کوئی بات کہوں, تم کوئی بات کریں, ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ججز ہوتے, جج لوگ, دیش کے ماہر وکیل لوگ اس پر کمنٹ کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, اس کے شکوں کو نکالتے ہیں, اس کا اعتبار ہوتا ہے. ہر ایک کی بات تھوڑی سنی جاتی ہے. بس ایک بیچاری غریب شریعت ایسی رہ گئی کہ ہر ایک آدمی خود مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے. ایک شریعت ایسی رہ گئی, ایک اللہ کا دین اتنا سستا ہو گیا, ہر ایک آدمی بیٹھ کے مسئلہ دے رہا ہے. کیا مسئلہ دیتے ہیں؟ بول صاحب میرے پاس 7.5 تولہ ہے کہاں سونا کہ میں زکات دوں, میرے گھر میں 52.5 تولہ چاندی ہے کہاں کہ میں زکات دوں, میرے پاس ہے کیا کہ میں زکات دوں. بس ہر ایک مفتی بنا بیٹھا ہو, نہیں ایسے چلے گا نہیں. آپ اپنے پاس جو کچھ ہے, 0.5 تولہ سونا ہے, 1 تولہ چاندی ہے, 500 روپیے بچت کے ہیں, جو کچھ ہے اپنی پراپرٹی, اپنا بیلنس, وہ لے کر کے کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور مفتی صاحب کو کہو اب اس میں سے مجھے زکات کا حساب کر کے دو. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو یقین دلاؤں, آپ اپنی پراپرٹی جو ہے نا, اپنے پیسے, اپنا بیلنس کسی مفتی کے سامنے بتلاؤ گے تو انشاءاللہ مفتی لوگ کسی انکم ٹیکس والے کو نہیں بتائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی مفتی انکم ٹیکس والے کو خبر کرنے جائے گا نہیں. لیکن یاد رکھو دنیا میں انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ جھوٹے موٹے پیپرز اور کاغذات بناتے ہیں. تو جھوٹے کاغذ بنا کے انکم ٹیکس والوں سے بچ جاؤ گے لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ سکو گے نہیں. اسی لیے زکات نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ صحیح صحیح زکات نکالیں گے, حساب کر کے, نصاب کے مطابق, شریعت کے قانون کے مطابق. تو میرے بزرگوں یہ اس زمانے کا بہت اہم مسئلہ, نیت کر کے جاؤ. شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ حلال طریقے سے کمائی کمائیں گے. سب کی انشاءاللہ نہیں ہوئی, ذرا پاور فل کہو کہ حلال کمائی کمائیں گے. اور دوسری بات کیا کہ اچھے کاموں میں خرچ کریں گے, کہو انشاءاللہ. یہ جو دین کے کام ہیں اس میں خرچ کریں گے. اور زکات کے بارے میں کسی مستند مفتی کے پاس, کسی ماہر مفتی کے پاس اپنی زکات کا حساب کروا کے انشاءاللہ زکات کو ادا کریں گے, کہو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں شادی بیاہ میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دولت کو بچا کر کے نیک کاموں کے اندر لگاؤ. جو پیسہ مدرسے میں قرآن کی تعلیم پر لگ گیا انشاءاللہ وہ پیسہ آخرت کے اندر اللہ کے یہاں ہمیں کام آئے گا. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے مال کے نظام کو درست فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کی روزی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ملا جیون تھے، ملا جیون، یہ ملا جیون جو تھے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے۔ حضرت اورنگزیب یہ مغلوں میں وہ بادشاہ ہے جنہوں نے 50 برس ہندوستان پر حکومت کی۔ کوئی اور مغل بادشاہ نے اتنی لمبی حکومت نہیں کی جتنے حضرت اورنگزیب نے کی۔ کتنی؟ 50 برس۔ اور بہت اللہ کے ولی بادشاہ تھے۔ آج بھی خلد آباد میں، اورنگ آباد سے پہلے خلد آباد ہے، وہاں حضرت اورنگزیب کا مزار ہے، وہاں جا کے دیکھو، خدا پاک کی قسم ان کی مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ خلد آباد میں حضرت اورنگزیب کے مزار کے اوپر، میں تو اس علاقوں میں بیان کے لیے جاتا ہوں، پابندی سے حضرت اورنگزیب کے مزار کے اوپر رکتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ عجیب اللہ کے ولی بادشاہ تھے، عجیب اللہ کے ولی۔ 50 برس ہندوستان میں حکومت چلائی انہوں نے، لیکن کبھی ایک پیسہ بھی حکومت کے خزانے میں سے اپنے خرچے کے لیے نہیں لیا۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ حضرت کے ایک استاد تھے ملا جیون۔ اب ملا جیون کے یہاں کیا ہوا، بہت ساری بھینسیں اور بہت ساری بکریاں ہو گئے، اور وہ زمانے کے اندر کار کا زمانہ تو تھا نہیں، بہت ساری گائے بہت ساری بھینسیں ہو گئی، تو ملا جیون مالدار ہو گئے۔ اور جو مالدار ہو گئے تو لوگوں میں بات ہونے لگی کہ یہ مولوی پیسے لایا کہاں سے، جیسے آج کل بھی یہی رواج ہے، ایک مولوی ذرا مالدار نہیں ہوا تو لوگوں میں چوچو میں چالو ہو جاتی کہ مولوی مالدار ہوا کہاں سے، کہیں مدرسے کے چندے کے تو نہیں کھا گیا، اور مدرسے کے اندر جھوٹے جھوٹے بناوٹی بل واؤچر رکھ کے تو پیسے نہیں نکال لیے، اس طرح باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں میں وہ سلسلہ شروع ہو گیا ملا جیون کے بارے میں کہ ملا جیون کی اتنی ساری بکریاں اور بھینسیں آئی کہاں سے۔ بہت بات ہوئی، بہت بات ہوئی، حضرت اورنگزیب کے کان میں بھی پہنچی کہ میرے استاد کے بارے میں ایسی بات چیت لوگ کر رہے ہیں، تو اچھا اس کا میں جواب دیتا۔ حضرت اورنگزیب نے ایک دن دیوان عام رکھا، دیوان خاص ہوتا تھا، دیوان عام ہوتا تھا، دیوان عام یعنی عام سبھا، پورے لوگوں کو جمع کیا، شاہی دربار لگایا، دیوان عام۔ اور اس دیوان عام کے اندر دلی کے ایک بنیے کو بلایا، ہندو بنیے کو، اس بنیے کو بلایا، وہ تو گھبرا گیا کہ دیوان عام کے اندر اورنگزیب نے مجھے بلایا، پتہ نہیں آج میری کیا گت بنے گی۔ حضرت اورنگزیب نے اس کو بلا کر کے اس کے چوپڑے مانگے کہ تیرے گوڈاؤن میں، وہ کوئی ہول سیلر ویپاری تھا، کہ تیرے گوڈاؤن کے اندر جو مال آتا ہے وہ مال کون کون سی تاریخ میں آیا، ذرا میرے سامنے نوٹ بک لاؤ۔ تو وہ نوٹ بک لایا، اس میں چند مہینے پہلے، کچھ سال پہلے، ایک دن رات کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ یہ لکھا تھا کہ اس بنیے کے یہاں رات کے وقت پر کسی دوسری جگہ سے مال آیا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، وہ زمانے میں ٹرک ٹیمپو تو تھے نہیں، اب رات کو مال آیا تو مال اتار کے گوڈاؤن میں راتوں رات رکھنا تھا، تو بنیا رات کو مزدور ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ کوئی مزدور مل جائے کہ اس مزدور کو لا کر کے میں مال اتار کے اپنے گوڈاؤن میں رکھو۔ تو بنیے نے وہاں رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں رات کو نکلا، اندھیری رات میں کون مزدور ملتا، تو کہا ایک داڑھی والا لمبا تڑنگا مزدور مجھے ملا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لا کر کے میں نے اس کو کام پر لگایا۔ کہا وہ مزدور پوری رات، اندھیری رات میں اپنے منہ کے اوپر کپڑا باندھ کر کے وہ مزدوری کرتا رہا، اور جب صبح صادق کا وقت آیا
تو مزدوری کے پیسے لے کر کے وہ مزدور چلا گیا، جو تھوڑے بہت پیسے ہوئے وہ اس بنیے کے چوپڑے میں لکھا ہوا نکلا. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے دیوان عام میں، مجمع عام میں لوگوں کے سامنے قسم کھا کے فرمایا، اس بنیے کے یہاں اندھیری رات میں منہ پر کپڑا باندھ کر کے مزدوری کرنے والا مزدور کوئی اور نہیں تھا، ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب تھا. کا رات کے اندھیرے میں میں دلی شہر میں نکلا تھا اپنی پرجا کو، اپنی پبلک کو دیکھنے کے واسطے کہ میری پبلک کس حال میں ہے. تو کہا یہ بنیا مزدور کو تلاش کر رہا تھا، میں مزدوری کرنے چلا گیا. اللہ پاک کی قسم، رات بھر میں نے مزدوری کی اور جو حلال پیسے مزدوری کے آئے، صبح میں جا کر میں نے اپنے استاد ملا جیون کی خدمت میں ہدیے میں پیش کر دیے کہ استاد محترم آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں رات بھر مزدوری کر کے. وہ جو میں نے حلال کے پیسے میرے استاد کو ہدیہ دیے تھے، ان پیسوں کی برکت ہے کہ میرے استاد کے یہاں گائے بھینس اونٹ بکریاں بہت زیادہ ہو گئی. میرے بھائیوں، حلال کا تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حلال کے عادی بنو، اللہ ہمیں حلال والا بنا لے، حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. درود شریف پڑھو، دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو
زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام کاموں سے حفاظت فرما، حرام کمائی سے حفاظت فرما، حلال کمائی عطا فرما، ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی قید و بند محبوس ہیں، اے مالک الملک تمام بھائیوں کو جیلوں سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اے اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی کی امت ہے، اے اللہ اس امت کے خاطر تیرے نبی کے مبارک دان احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اے اللہ اسی امت کے واسطے طائف کے میدان میں تیرے نبی کے قدم پر سے خون نکلا تھا، اے اللہ اسی امت کے واسطے تیرے نبی کا چہرہ زخمی ہوا تھا. اے اللہ یہ امت اس وقت دنیا میں پریشان حال ہے، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے، امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کام کی حفاظت فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، نصرت اور مدد کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ تمہیں جو زندگی عطا فرمائی، زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ہمارا مال ہماری صلاحیت ہے، اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے مالک مرتے دم تک تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، بلکہ اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما، مدینے پاک کی موت عطا فرما، مکی میں دفن ہونا نصیب فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن سکون چین کا ماحول قائم فرما، اتنے فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. مالک ایک دن وہ آئے گا کہ تیرا فرشتہ ہماری روح لینے کے لیے آئے گا، اے اللہ ہماری موت ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ہر گندی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما. اے اللہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما. اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں کو فرشتے دھکے مار رہے ہوں گے، اے اللہ دھکے مار کے نکال رہے ہوں گے، اے اللہ فرشتوں کے دھکے مارے جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، بلا حساب کتاب بلا استحقاق تیرے کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری اولادوں کو عالم با عمل بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، ذاکر شاکر بنا دے، مبلغ اور دین کے داعی بنا دے. اے اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک دین اور ایمان کو زندہ فرما. اے اللہ ارتداد اور گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرما. اے اللہ پورے عالموں میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں اور جناتوں کو، اور اے اللہ جو مخلوقات ہدایت کی مکلف ہے ان سب کو اے اللہ ایمان اور ہدایت عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ
ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ اے اللہ, تو وہ ہدایت دینے والا خدا ہے کہ جس ہندہ ظالمہ عورت نے تیرے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا, اے اللہ تو نے اس ہندہ کو ایمان دیا ہے. اے اللہ مجھے تیری اسی ہدایت کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ جو عمر تیرے نبی کو قتل کرنے چلے تھے, اے اللہ تو نے اس عمر کو ایمان دیا ہے, ہم تجھے اسی ہدایت کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ زمین پر دین کا بول بالا فرما دے, ہر کچے پکے مکان میں ایمان کو زندہ فرما دے, ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. اے اللہ دلوں کے میل سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ آپس میں جوڑ عطا فرما. اے اللہ آج دین کے دشمن آپس میں ایک ہو گئے. اے اللہ اے اللہ دین کو مٹانے کے لیے ایک ہو گئے, پر اے اللہ ہم آپس میں نادانی سے لڑ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں آپس میں متفق فرما دے, آپس میں جوڑ عطا فرما. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. آنے والے رمضان کو ہماری زندگیوں میں تقوا کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے. ہماری عورتوں کو اسلامی پردہ عطا فرما دے, اسلامی برقع عطا فرما دے. اے اللہ تمام بھائیوں کو چہرے کے اوپر نبی کی سنت کے مطابق داڑھی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ, حدیث میں آتا ہے ہر ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں پیش ہوتے ہیں. اے اللہ یہ داڑھیوں کے مندرے کے ساتھ گمراہی کے ساتھ امت کے اعمال حضور کے پاس جائیں گے, ہمارے حضور کو قبر میں کتنی تکلیف ہوگی. اے اللہ ہمارے حضور کو ہماری طرف سے راحت فرما دے. اے اللہ چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کے جوانوں کی حفاظت فرما, جوان بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ زنا سے حفاظت فرما, ٹیلی ویژن سے حفاظت فرما, فلم سے حفاظت فرما, ویڈیو سے حفاظت فرما, شراب اور لاٹری سے حفاظت فرما. اے اللہ جگار سے حفاظت فرما, بینک کی لونوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر حرام سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے, ہمارے ایمان کو قوی فرما دے. اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ جمع ہونے کو قبول فرما لے. اے اللہ یہ تیرے بندے رات کا آرام قربان کر کے یہاں آئے ہیں, محض تیرے دین کی نسبت پر آئے ہیں. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, تیری رضا کا ذریعہ بنا, زندگیوں میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حلال